تاریخ ہے کوئی ہمارا مذہب نہیں ہے. لوگوں کی حکایت ہے, کوئی کچھ نسل کرتا ہے, کوئی کچھ نسل کرتا ہے, کوئی اسلام ہے, کوئی لکڑی ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی کسی کی تاریخ نہیں, کوئی کسی کی حکایت نہیں. اب ہم کسی کی تاریخ پہ لگ کر ہم بولوے پڑ جائیں, شکایت پہ لگ کر بولوے پڑ جائیں, یہ دونوں باتیں ہمارے دین میں نہیں. لا قولو فی دین غیر الحق, لاحق دین سے غرور کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تمام تو قبول بھی ایک سر دینا چاہوں. جب قبول اور غرور دونوں چیزیں ممنوع دھرم کے اس بات پر اپنی بنیاد نہیں رکھ سکتے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر مشہور تاریخ کی کتابیں مل رہی ہے, اس نقطے سے ساتھ ابن جریر کو دیکھنا چاہیے, تاریخ کو دیکھنا چاہیے. وہ ہمارے وائزی ہمارے مقابل مبلغ نہیں ہے, وہ ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے ہی شخصیت پرست ہیں, لہذا اس کی شخصیت کو تسلیم کر کے کیونکہ ابن جریر نے واقعہ یہ نقل کیا ہے, یہ بہت بڑا تاریخ ہے, لہذا یہ سکتے میرے بھائی یہ کوئی حق نہیں. ابن جریر ہو یا امام بخاری ہو یا مسلم ابو داؤد ہو یا احمد بن حنبل ہو یا مالک شافعی ہو یا کوئی ہو, جو بھی بات نقل کرتا ہے اس کے سند کا مطالبہ کرتے ہیں, بھائی تم نے کس سے سنی, اس نے کس سے سنی, صرف سے سنی, یہاں تک جو واقعے کا شاہد گئے اس تک بات ہو. سڑک ایک ایک آدمی کے متعلق ہم کوئی رائے قائم کر سکیں, تحقیق کر کے کہ وہ آدمی کس قسم کا ہے, اس کی ثقافت, اس کی عدالت اور اس کی دیانت, اس کی امانت کے متعلق ہم کوئی رائے قائم کر سکیں کہ یہ آدمی واقعی قابل ہے بات قبول کرے گا. اس انداز سے ہم جا کے کسی اصل پہ پہنچتے ہیں. جب مسلمان اس بات سے ہٹ گئے پھر بھی یہ دیکھا کہ فلاں بزرگ نے یہ نقل کی تو موقع مل گیا, کئی بھوت کئی غلط باتیں کئی موضوعات پائے جائے, مسلم شریف کے اندر مقدمے نے عبداللہ مسعود رضی اللہ کا قول منظور ہے, کئی شیطان انسانوں کی فکر میں آ کر لوگوں کو روایت اسلام پہ چلے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے روایت کو مجھے لوگ یہ سناتی آدمی بڑا اچھا تھا, صورت تو میں اس کو جانتا ہوں, نام مجھے نہیں کہتا ہے. اس طرح کی کئی باتیں ہم چاہیے. ہمارا جو نظریہ ہے ابن جریر کے متعلق وہ میں نے رکھا ہوں. ہمارا نظریہ ایک تحقیقانہ ہے, عالمانہ نظریہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ابن جریر کا امت پر احسان ہے کہ ان واقعات کو آسانی کے ساتھ ذکر کر دیا تاکہ ہم جھوٹ کی صحیح کو بدل سکیں. سمجھ آئے گا؟ ہم اس لیے نہیں دیکھتے ہیں ابن جریر نے نقل کیا ہے لہذا یہ بات بہت بڑا ہوگی, ہم یہ بات نہیں دیکھتے. ہم یہ بات دیکھتے کہ ابن جریر نے وہ سند کا سلسلہ ذکر کر دیا ہے, لہذا ہمیں حق اور باطل کو معلوم کرنے کے لیے, جھوٹ اور سچ کی تمیز کرنے کے لیے, جوا کا صحیح کون سا ہے, غلط کیا ہے, اس بات کو مان معلوم کرنے کے لیے ہماری راہ ہوا ہوگی. سمجھ آئی بات؟ اب اس نقطے پہ آئیے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ان واقعات کے نقل کرنے والے زیادہ تر کون؟ ایک محمد بن سعید شامی مسلوم, مسلوم کا دل اصولی پہ لٹکایا ہوا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا, جھوٹی روایتیں کرنا اتنی حد تک پہنچ گیا کہ آپ ان کو پوری کرائے گئے. اس سوال اس جرم میں یہ سزا اس کو ملی. ایک دوسرا محمد بن عمر واقعی جو ایک مشہور جھوٹا ہے جس کا کام ہے جھوٹی باتیں بنانا. دوسرا ہے ابو محمد لوط بن یحیٰ, مشہور کردار اور جھوٹا ہے, سنی فقیر کا جھول جھوٹا. یہ وہ شخص ہیں جن کے نام ریکارڈ میں ہیں, جیسے پولیس کے اندر ریکارڈ لائیے یہ 110 کا آدمی ہے, یہ بدماش ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, اس طرح ہمارے ریکارڈ میں ان کے نام ہیں کہ یہ بدماش ہیں, جھوٹے ہیں, ان سے ان کیا لو سمجھائی بات, ان جھوٹوں سے خبردار ہو. یہ ریکارڈ ہے بات, اس قسم کے دو تین آدمی اور بھی سمجھ لیے جو پوری جھوٹوں کی حفاظت ہے. جتنی روایتیں اکثر سب انہی کے واسطے سے پہنچ اور ان غریب اٹھائی دیکھیے آپ الٹ ہے. تو اہل علم ابن جریر کا یہ احسان سمجھے گا کہ تم نے یہ بات بات گاف کر دی تاکہ ہم کو سچی اور جھوٹی بات کو سمجھنے کا ایک طریقہ اور طریقہ معلوم ہو جائے, طریقہ آسان ہو جائے. جن بچاروں نے لگتا کی کیوں کر گزارے تقلید میں وجن آبارا بدلا سارے بوتل ہوں اپنے سروں کو ایک نشان میں دکھا اسی میں کرتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا لائلی وہ کافی باپ کا دور دے وہ ہمارے لیے کافی بلب تبھی مال پھیلا رہے آبانا ہم نے جو ماں باپ دم سال سے پایا ہم لوگ ہی کے پیچھے چلے اس کے بعد بات کر کے جہاں بھی ملے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ زندگی بہت بڑا محدود ہے, بہت بڑا امام ہے, بہت بڑا بھارت ہے, اس نے جو نقل کر دیا اور سونے کے سہاگا ان لوگوں نے کیا جس نے زندگی کے تاریخ کو منہ پکڑے دیا. یہ ایک سمجھ مختصر کیوں کیا بتا دیں, یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ لمبے کتاب پڑھنے کے عادی نہیں ہے, لہذا ہم مختصر کر دیتے تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو. اور اختصار کیا کیا سندیں اڑا دی, بے سندی باتیں جمع کر دوں اور پھر اس پہ مزید مہربانی جلاؤ ہوئی ایک تو سہاگا لگا دے پھر سنا جلاؤ کر دیں. اس کا جلاؤ یہ ہوا کہ اس کا اردو میں تم نے ترجمہ کر دیا, صحیح نہیں لکھا ہے, صحیح نہیں لکھا. اگر کہو کہ اللہ کی بات صحیح نہیں کیوں صحیح ہوئی بھائی, دل جہی کو مان کر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بتلا دیا ہے کہ یہ ناکر ہے اس کا, اس کو مان کر تو ہم کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ہے ایک علمی نقطہ اور تحقیقی نقطہ, یہ جاہلانہ اور تکلیفی نقطہ تم تو پھر داخل ہو سمجھائی بات کہ ہم اصل چیز کو دیکھ کر سچی اور جھوٹی چیز کو سمجھ لے, یہ علمی اور تحقیقی نقطہ. صرف یہ کہ رنگری نے نقل کر دیا کہ جاہلانہ اور تکلیفی نقطہ, دونوں نقطوں کا بہت بڑا فرق اور دونوں کا اثر بھی بہت جدا ہے, دونوں کا اثر بہت جدا. تو یہ اکثر روایات اس معاملے کے متعلق جتنی ہے وہ تکلیف نہیں رہتی. اب آئیے دوسرے پہلو پر, یہ تو ہے اردو نے روایت, قانون نے روایت. اب ایک اور قانون ہے جرائم, قانون روایت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نقل پیش کرے اس کے متعلق سمجھ لینا بھائی یہ آدمی جو ہے اسے بدخلاق آدمی ہے, خود بڑا آدمی کی بات اچھی ہے, وہ بھی بڑا ہے کبھی نہ نہیں بڑا اچھا ہے, یا آدمی بڑا اچھا ہے, کبھی اسے جھوٹوں میں نہیں ہمیں سچ بولتا ہے, حق بات کرنے والا ہے, سارے ہے, زندہ آدمی ہے, یہ بات ہو سکتی ہے. یہ کہ اس نے روایت اس کے شخص کو سچا سمجھ کر اس کی بات مانی جائے اور اس کو جھوٹا اور فاسٹ جان کر اس کی بات کو رب دیا جائے, یہ ہے قانون روایت. دوسرا ہے قانون جرائم, قانون جرائم کا معنی یہ ہے کہ اس بات کے اندر ایسی چیزیں پائی جائیں جو حقائق کے خلاف, حقائق کے خلاف. ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ تاکہ آپ سمجھیں کہ جرائم کیا ہے, حالانکہ تم خود اس کو استعمال کرتے ہو بھائی اس بات حقیقت کے خلاف کیسے مانے. یہ مثال سنا رہا ہوں, لوگوں نے ایک روایت پیش کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے جنت سے ایک سیب لا کے دی, میں نے اس سیب کو کھایا, اس سے جو لطفہ پیدا ہو اسی لطفے سے فاطمہ پیدا ہو. اب اصول ہدایت سے پہلے انہوں نے قانون ہدایت کو بیٹھا کہ بھائی بات تو آپ نے کہہ دی لیکن جبرائیل تو آنا ہے نبوت کے لیے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت نبوت سے پہلے ہو چکی. سمجھ آئی؟ جبرائیل کا پہلا آنا تو غار حرا میں ہوا جب نبوت آنا ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ ایک راج ہوا پھر اس دن نبوت کی حالانکہ اس سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہو چکی تھی. تو یہ دور کیسے بنے؟ اس کو بولتے قانون دہرائے. علمی لحاظ سے حقائق کے لحاظ سے الفاظ کو دیکھ کر اس بات کو معلوم کر دینا کہ صحیح نہیں. ایک اور مثال بغداد میں پانچویں صدی ہجری کا واقعہ ہے. یہودیوں نے ایک قصبہ پیش کیا جس کو ہم دستاویز کہتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لگی ہے. برقانی کا صحابیوں کا رضی اللہ تعالیٰ کا گواہیاں موجود ہیں. صحابیوں کی گواہیاں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قدم کا لگا ہوا. لکھا کیا ہوا ہے؟ خیبر کا واقعہ دکھایا گیا ہے کہ آپ نے خیبر کے یہودیوں سے جزیہ معاف کر دیا. دھر معاف کر دیا. ان پر کوئی جزیہ نہیں. ان سے جزیہ نہ لیا ہے. جب خلیفے کے سامنے یہ بات آئی تو وہاں موجودہ عالم سارے پریشان ہو گئے کہ ایک سب قرآن کہتا ہے کہ جزیہ لیا جائے ان سے. حتی ہو تو جزیہ جو ہوں سامنے ہوں جزیہ دینا پڑے گا ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور پھر خلفاء راشدین دیتے رہے. اب جب خلفاء لیتے آتے ہیں یہ مفت سلامت ہے مقرر عمل. ایک طرف دوسرے طرف یہ بھی ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان و حدیث ہوئی نا. آپ کی مہر صحابہ کی جوانیاں اب اس کو کیسے کیا کریں؟ دو باتیں متعارض ہو گئی متضاد ہو گئی. اب اس کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صاحب ابو بکر صدیق بغدادی کو بلایا گیا. اس وقت بغداد کا بہت بڑا عالم تھا امام صاحب پوری کے بعد. یہی شخص تھا جو ان حدیث کا بہت بڑا عالم تھا. اس کو بلایا گیا. اس نے دیکھا دیکھنے کہا یہ جناب یہ تو بناوٹی ہے. کیسے بناوٹ کی نبی تقریر کر دوں؟ میں ساری تقریر نہیں کر سکوں گا. وہ مسلم پر نہیں موضوع نہیں ہے. میں انتظام کو سمجھا رہا ہوں. جناب یہ چیزیں کھولتی. پہلی بات یہ ہے کہ خیبر کا واقعہ دکھایا گیا. سمجھ آئی بات؟ اس میں جتنی گواہیاں صحابی کی ان میں ایک گواہی معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے. حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا ہے. یعنی خیبر سے چند سال بعد. وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. میں گواہی کرنے کی غیر مسلم کو ابھی سر گواہی کیسے بناتے؟ ایک حقیقت ہوئی نا. اچھا دوسری گواہی اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کچھ دلیل قدم صاحب ہی ہے لیکن وہ حضر کے واقعے سے پہلے کچھ سال پہلے مر چکا ہے. تو قبر جھوٹ کر گواہی کیوں ہے؟ درائت نہیں مانتے کی بات جو بھی مشکل ہو جاؤ خدا حل ہو. تو چیز کے معلوم کرنے کی چیز ایک قانون روایت ہوتا ہے اور ایک قانون درائت ہوتا ہے. قانون روایت میں نے پہلے عرض کیا یہ قانون درائت. اب آپ میرے سامنے کا انداز میں آ گیا ہوں. اب آئیے حقائق کو دیکھیں. اگر اس تاریخ کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس میں متضاد چیزیں ہیں. اگر ایک پہلو کو لیتے ہیں تو کوئی ایک صحابہ کا کوئی نہ کوئی جماعت اس کے زد میں آتی ہے. اگر دوسرے پہلو کو دوسرے صحابی کی جماعت زد میں آتی ہے. کبھی خدا یہ نظام زد میں آتا ہے یا خلفائے صلاحدن کو عمر عثمان یہ زد میں آتے ہیں. کبھی حسن حسین زد میں آتے ہیں. کبھی معاویہ رضی اللہ عنہ میں آتے ہیں. کبھی کوئی اور مسلمان رد میں آتا ہے. کبھی کوئی مسلمان حاکم رد میں آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک حقیقت خلاف بات ہو رہی ہے. جن لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں موجود ہوں ان کے ایمان کے لیے ان کی عدالت کے لیے ان کی صداقت لیے ان کی حقانت کے لیے حقانی کے لیے قرآن ان کے ایمان اور اخلاص کی گواہی دے. کیا اس کے خلاف کسی تاریخی بات کو مانا جا سکتا؟ سمجھ آئی بات؟ یہ ہے اصول ذرائع. اب قرآن کریم نے صحابہ کے لیے جو فیصلہ دیا ہے سارے وہ سن لیا. ہم ان پارٹیوں میں سے نہیں ہیں. ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کی حرکت میں علی رضی اللہ عنہ کی دشمن بن جائے یا علی رضی اللہ عنہ کی دشمن میں دشمنی میں دوستی میں محبت میں تین خلیفوں کی دشمن بن جائے یا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں معاویہ کی دشمن بن جائے یا معاویہ کی محبت میں علی کی دشمن بن جائے. ہم ان میں سے نہیں. ہم ان سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے. محبوب کے ساتھ ہی سارے محبوب ہوتے. یہ میرا کہنا نہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. مسلم احمد کے اندر موجود ہے. سمایا اللہ اللہ بھی صحابی لا تسلو بابی اولا امن احب بہم بب حبی احب بہم امن ابغل بطفوزی ابغل. فرمایا میرے صحابوں کے تم باہر بھی اللہ سے ڈرو, ان کو نشانہ مت بنانا. جن کو ان کے ساتھ محبت ہے وہ اس لیے میں خود بھی یہاں پر ہوں, میرے ساتھ ان کو محبت ہے لہذا میرے ساتھ انسان کو محبت ہے. ومن ابغل ہوں میں بغض ابغل ہوں. جن کو ان کے ساتھ دشمنی ہے ان کو اس لیے دشمنی ہے کہ دشمنی میرے ساتھ ہے, اس لیے میرے ساتھ ان کے ساتھ بھی دشمنی. سمجھ آئی بات؟ لہذا ہم اس پارٹی کے قائل نہیں ہیں. ہم سب صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, سب کو ہم نیک اور صالح ایماندار مانتے ہیں, سب کو ہم متقی و پرہیزگار جانتے ہیں, سب کو ہم جو امن پسند پسند جانتے ہیں, جن کے لیے قرآن گواہی دے, جن کے لیے حدیث گواہی دے, اور تمہارے تاریخ میں امبار ان جھوٹے اور بدماشوں کے لائق خرابیوں کے کہنے پر ہم ان کو خائن ثابت کر دیں یا ان کو خونی اور پسانی ثابت کر دیں, یہ کہا بھی جانا رجائی بات کی نہیں. یہ ذرائع اصول نہیں بنتا اس بات کو. تو ہم سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ اور بات ہے, ان میں بھی درجات ہو, لیکن ہم سب سے محبت کسی سے ہمارا فوج نہیں ہے. ہم پہ کسی ایک صحابی سے دشمنی, ہم اس کو رسول اللہ کا دشمنی سمجھتے ہیں. سمجھ آئے گا؟ قرآن حکیم ان کی جو صفات بیان فرماتا ہے یا ان کے لیے جو فیصلہ دیتا ہے یا ان کے لیے جو باقاعدہ یعنی حکم لگاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے میدان صاف ہو جاتا ہے کہ سارے چیزوں پر کچھ نہیں سمجھتے. ہمارا سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم معروف ولو وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم مرضوا ذلك هو الفوز العظيم. فرمایا جتنے بھی مستنصار اور مہاجرین ہیں, جتنے بھی مہاجرین اور انصار ہیں, کوئی قسم صاحب کے مہاجر اور انصار, جتنے بھی مہاجر اور انصار ہیں جو بھی ان کے طریقے پر ہیں, ہمارا ان سب پر اللہ راضی ہے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سب پر راضی ہے. جب کسی پر اللہ راضی ہے تو کیا اس سے کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو؟ ہم تو غلطی سے راضی ہو جاتے ہیں کسی سے, کل جا کے پتہ لگتا ہے کہ ہماری رضا غلط تھی. اللہ تو عالم الغیب ہے, ہماری آمد کو جانتا ہے کہ کس حال میں مریں گے, کس حال پر ہمارا ایمان آئے, ہمارا ہماری موت آئے گی, کس عقیدے پر, کس ایمان پر, کس نمونے پر ہماری موت آئے گی جانتا ہے. تو جب اللہ کہتا ہے کہ سب پہ میں راضی ہوں, اب بتاؤ اب یہ اس کے مقابلے میں ان باتوں کو کون مانے؟ شادی نے کہا ہے دشمن کے بلند کے مہربا واجب دو. اگر دوست راضی دشمن کیا کہے گا؟ اللہ راضی ہے تو کیا بہت شانی مظلوم یا واقعی یا یہ سدی یا یہ آپ کا ابو لوط, کیا ان کی بات ابو محمد لوط کی بات بھی بگاڑ سکتی ہو؟ نہیں بگاڑ رضی اللہ عنہم. یہ پہلا فیصلہ ہے. ہم اب ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سے اللہ راضی. جب قرآن گواہی دیتا ہے ہاں وہ کون اس کا انکار کر سکتی ہے جو کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں, یا یہ کہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ نامکمل ہے, یا یہ کہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر تعریف ہے یہ محفوظ نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ ہے وہی, اس کے اندر کوئی شک نہیں, تنزیل من الرحمن الرحیم رب العالمین کی طرف سے آئی ہے, بیماروں علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی ہے اور ہوا ہے, اور یہ بھی قرآن نے گواہی دے دی ہے. لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی, اس میں کوئی جھوٹ ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. لا تبدیل الخلق کلمات اللہ, ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. جب یہ کتاب نہ تحریف کی قابل ہے نہ تبدیل کی قابل ہے نہ اس میں شک و رائے کی گنجائش ہے, جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو اس گواہی کے مقابلے میں ہم کسی اور بات کو قبول کر دیں کیا کوئی دھیان دار رہی ہے ہم سنانی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دوسری گواہی کے لیے مرادور وہ اللہ سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے, مانا ہر بات میں اللہ سے راضی ہے, جس کو آگے کیا وہ اس پہ راضی ہے, جس کو پیچھے کیا وہ اس پہ راضی ہے, جس کو جس کے ہر جس کو قربانی کے لیے پیش کر دیا وہ اس پہ راضی ہے, جو قربان کرنے کے لیے حکم دیا وہ اس کے لیے راضی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے, بیٹے کی قربانی کے لیے کہا تو قرآن کیا کہتا ہے فلما اسلم, دونوں نے حکم کو قبول کر دیا, باپ قربانی کرنے کے لیے بیٹا قربان ہونے کے لیے. تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کی یہ شان تھی جس کو اللہ نے قربان قربان کرنے کا یعنی مارنے کا حکم دیا تو اللہ کی انہوں نے مارا, جہاں اللہ نے مرنے کے لیے خدا کا خدا کی مرضی ہوئی تو انہوں نے انکار نہیں کیا. جو بات نبی نبی اللہ پر یقتلون و یقتلون, اللہ کے رستے میں مارے گی اور مرے گی, یہ ان کی سبب تھی. تو جو اللہ کے حکم پر راضی ہے ان کے مقام میں کون بول سکتا ہے؟ جیسا بھی جس کو کیا کسی نے کوئی حکم نہیں, جس کو جو نعمت ملی کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو یہ پہلی سبب ہے قرآن نے دو سبب یہ بیان کی, اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے. فرمایا وعد کر ہم اللہ سے بھی ہوتا تو حال کیا تب اپنا حال کیا, ہمیشہ جنت میں رہیں, اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے. تو کیا اللہ نے جنت کس کے لیے تیار کی ہے؟ جو گول رکھنے والے, لڑائی کرنے والے. قرآن ان کی یہ شہادت دیتا ہے کہ وہ جنتی ہے, قرآن ان کے لیے فیصلہ دیتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں, قرآن اسے لیے فیصلہ دیتا ہے کہ وہ کامیاب ہے. یہ دو تین چیزیں شاید کے اندر معلوم ہوئی. اب دوسری جگہ سنی فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوه من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی ہیں وزیر باہر جو ان کے ساتھ ہیں ان کی صفتیں یہ ہیں, وہ کافروں میں سخت ہیں, آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. اب آپ ایمان سے کہیے جو باتیں صحابہ کی طرح منسوخ کی جاتی ہیں کیا وہ ہمارے کی صفت ہے؟ ستر اس واقعے کے متعلق جو کچھ نقل کیا گیا ہے اس میں جن جن صحابہ کو ملوث کیا گیا ہے آپ بتائیے اس آیت کے موافق ہے؟ یہ رحمان کے موافق ہے؟ قسم یہ حقائق نہیں مانتے ہیں بات کی. ایک طرف تو داخل جھوٹے اور پھر حقائق کے خلاف ہم کیسے قبول کریں اس بات کو؟ ایک دوسرے پر رحمت کرنے والے, ایک دوسرے پر مہربان اور پھر عبادت میں مجبور, اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مجبور. قرآن کہتا ہے ان کی یہ سبب جو ہے شروع سے چلی آتی ہے, ان کی عادتیں، ان کی غفلتیں، ان کی یہ شان توحید نے بیان کی، انجیل نے بیان کی، قرآن نے بیان کر رہا ہے. صاف دم بھی عالم اسلام نے کہا ان کی تعریف یہی چلی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کر رہا ہے. پھر ان کی مثال بتا تو میں بھی چھ کی سزا ہے اتنا خالص ہوں پال رہوں پس پر لڑوں پس سوا الا تو کی یوں یوں سرو والے دین ہے وہ کو پا جسے کھیتی ہوتی کھیتی ہفتہ ہفتہ ان کا تیار ہو کے پا کا جو اس کے اندر وہ گوسا نکل آتا ہے تو جو مالک ہوتا ہے یا کھیتی کرنے والا کا شکار ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے لیکن اس کا دشمن جل جاتا ہے. تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صحابہ تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھا خوش ہو گئے تھے، اللہ کے حضور سلام کو دیکھا خوش ہو گئے تھے، وہ اللہ کے سلام کو دیکھا خوش ہو گئے تھے. لیکن جو ان کے دشمن تھے جنہوں نے یہ بغاوت کا معاملہ میں آتا ہوں اس بات پر ان باغیوں کے لیے وہ جو ان کے دل جلتے تھے، ان کی آنکھیں جلتی تھی ان کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو، ان کی محبت کو، ان کے اتفاق کو، ان کی نقل حرکت کو، ان کی آزاد اخبار کو دیکھ کر وہ جلتے تھے، وہ جلتے تھے، اب تک بھی جلتے رہتے، اب تک بھی جلتے رہتے. یہ صفات اللہ نے بیان کی. اب اور جگہ سنیے قرآن مجید کا پہلا مخاطب کون ہے؟ صحابہ تھے اس زمانے میں جو تھے ان کو صحابی کہا جاتا تھا. ان کے اللہ نے صفت بیان کی فرمایا بعد ابو النبیون رسول اللہ لو یوتیکم فی تقریر من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والاختيار اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فمايا دیکھو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اپنی بات ان سے آگے کرو، بلکہ اس لیے کہ تم ہر بات میں ان کی دعوے داری کرو. اگر وہ ہر بات تمہاری مانے گا تو پھر تم کا کوئی نظر نہیں رکھ سکتا، اس لیے تم بڑی تسلیم میں بن جاؤ گے. لہٰذا تمہارا فرض ہے اس کی دعوے داری کرو، کیونکہ تمہاری شان کیا ہے، اب میں کون سی شان جو نہ بیان کرتا ہے. ولکن اللہ حبب الیک الایمان اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے. وزینہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں اس کو مزین بنایا، اچھا لگتا ہے تمہارے دل کے اندر. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان ہر قسم کا کفر، ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کا گناہ، اس کو خدا نے تم کو نفرت دلائی، یہ کام تم کو ناپسند ہے. یہ آیت میں دو معنی ہیں، خبر کی معنی بھی ہے، انکار کا معنی بھی ہے. اس وقت کے لیے خبر کا معنی ہے کہ تم اس قسم کے آدمی ہو جن کو ایمان پسند ہے، اطاعت پسند ہے، اخلاق پسند ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے داری پسند ہے، تم کو کفر سے نفرت ہے، تمہیں نافرمانی سے نفرت ہے، تمہیں گناہ سے نفرت ہے، تمہیں ظلم سے نفرت ہے، تمہیں بد اخلاقی سے نفرت ہے. اور اس زمانے کے لیے ہمارے لیے انصاف کے معنی میں ہے کہ تم کو اس طرح ہونا چاہیے، تم کو اس طرح ہونا چاہیے، تم کو بھی ایمان سے محبت ہونی چاہیے اور برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہر قسم کے اختیار، ہر قسم کے خصوص، ہر قسم کے قصر سے ان کو نفر کی ضرورت کو، تو ان کا اگر اس ایسے آدمیوں کو ان واقعات کے زد میں آئے تو ان واقعات کو ہم سچا منے مان لیں، یہ ہماری دھیان نہیں، یہ بات ہی رہے. ایک اور آئے سنی فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو تقویٰ کا کلمہ لگا دیا ہے، ان کو لازم کر دیا ہے، تقویٰ کا کلمہ ان کو نصیب ہے، ان کی شان ہے، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتے، اور اس لیے ان کو دیا ہے کہ قالوا احق بها واهلها، میں نے کوئی خوشامد نہیں کی، صرف اس لیے کہ یہ لوگ اس کرنے کے لائق تھے، تقوی کے کرنے کے لائق تھے، تقوی کے کرنے کے اہل تھے، اس لیے میں نے ان کو یہ رسید کیا. اور اللہ تعالیٰ لائق کیسے سمجھ کے تھے، ان کے لائق ہونے کی دلیل نہیں دیتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لائق ہونے کی دلیل دیتا ہے کہ وہ کون لائق ہوتا ہے، تقوی کا لائق کون ہوتا ہے، تقوی کے کلمے کا اہل کون ہوتا ہے. فرمایا وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے تابے دار ہوتے ہیں، اپنی ہر ایک بات کو نیچے کر دیتے ہیں، اپنے فیصلے کو، اپنی رائے کو، اپنے قوم کو، اپنے بڑوں کے کباب کو، رسم و رواج کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سب بات کو سب کر دیتے ہیں. یہ ان کے تقوی کی اہمیت کی طریقے. فرمایا ان الذین یحضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو لوگ اپنے آپ آوازوں کو، اپنی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پست کر دیتے ہیں، نیچے کر دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما دیا ہے. آزمانے کے بعد نصیب کرتا ہے، آزمانے کے بعد یہ فیصلہ دیتا ہے کہ وہ کارو حق بہا حالا، یہ باقی کرنے کے حقدار ہیں. اس جن کو نصیب کیا. اب ان آیات سے آپ نتیجہ نکالیں، اس نے کسی خاص صحابی کو ممتاز جدا نہیں کیا، الگ نہیں کیا، سب کے لیے کہا، سب صحابہ کا یہ حال بتلایا. بتلانے کے بعد اب ہم کہیں ان تواریخ کو لے کر جن کو جانتے ہیں کہ ناقل اکثر جھوٹے اور مضمون جھوٹے روایتیں بنانے والے ہیں، ان کی روایات کو، ان کے نقل کو ہم ان حقائق قرآنی کے مقابلے میں قبول کریں، کیا یہ مسلمان کی شان ہے؟ مسلمان کا دل مضبوط کرے گا اس کو قبول کرے گا؟ کبھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عمل اور امت کے عمل کا فرق بتلایا، ہمارے ایمان کا، ہمارے عمل کا، ہمارے نیکی کا، حسنات کا، صدقات کا، حیران، سفارت، تلاوت، حج، عمرہ، نماز، روزہ، ہر چیز کا فرق بتایا ہے. والذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا رسیمہ. اس اللہ کی کمی میری جان ہے، اگر تم پہاڑ کھولے گا اللہ کے رستے میں صدقہ کر دو، میرا ایک صحابی آدھا سیر سونے کا دے دے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ؟ اس لیے تو ان کا جو ایمان اور تقوی اور خشیت الہی اور اخلاص اور نیکی اور دیانت اور امانت میں ان کو مقام میں تجیب حاصل ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ اخلاص زیادہ ہوگا، عمل کا درجہ زیادہ ہوگا، جتنی تقوی زیادہ ہوگی عمل کا درجہ زیادہ ہوگا، تو ان کا عمل درجہ کیوں بڑھتا ہے؟ جن کا اس طرح عمل پر بڑھتا جائے، ان تمہاری کی باتوں پر ہم ان کی زندگی کو مقدوس قرار دے دیں، یہ بات کر. اب اس کے بعد ہم دوسرے کی طرف آتے، شہادت کیا ہے، شہادت کس کو کہتے ہیں، شہادت کیوں ہوتی ہے، اس بات کے غور کریں. ہر یہ معاملے ختم ہو جائیں گے. ہم نے شہادت کو ایک باؤ سمجھ رہا ہے، ہاؤ سمجھ لیا ہم نے، ہو جائے بات. شہادت ایک اللہ کی نعمت، یوں سمجھو کہ ہمیں ایک جہیز میں ملی. شہادت اللہ کے رستے میں قتل ہونا ہمیں جہیز میں ملا. آپ دیکھتے ہو جس بات کو، اس کھیتی کو، سرف کو پانی دیا جاتا ہے، وہ سب سب کرتا ہے. اس اسلام کے درخت کو تازہ کیا گیا، سر سب رکھا گیا، فلا پولا ہمارے خون پر. آج آپ کسی چچ کو میرے سامنے کھڑا ہے، میں ان کے سامنے یہ دولت نہیں رکھتا ہوں، سب کو ان کے ساتھ رکھتا ہوں، تو خدا کے بعد تم فیصلہ رکھا ہوں. میں دولت عظم کے سامنے رکھتا ہوں، ورنہ تم سب رہے نہیں کرتے، تو تمہارے دل میرے سامنے عدالت ہے.
ایک نظریہ تو یہ ہے کہ دیکھو مرنا ہمارا کام ہے، اللہ کے راستے میں ہم مریں گے، اور مرتے رہے ہیں مرتے رہیں گے. اس دین کو ہم نے پھول سے پالا ہے اور پالتے رہیں گے. حسین ہمارا قتل ہوا, علی ہمارا قتل ہوا, عثمان ہمارا قتل ہوا, عمر ہمارا قتل ہوا, حمزہ ہمارا قتل ہوا, عبداللہ ہمارا قتل ہوا, خبیر ہمارا قتل ہوا, اس طرح سینکڑوں صحابہ ہمارے قتل ہوئے قتل ہوئے, وہ عبدال انبیاء بغیر حق کے انبیاء اللہ کے رستے میں قتل ہوئے. یہ تو ہماری شروع سے کئی کا چلا آتا ہے, اور ہم جیسی کوئی بہادر قوم نہیں, مسلمان جیسی کوئی بہادر قوم نہیں, مسلمان جیسی دلیر کوئی قوم نہیں جو اللہ کے رستے میں قربان ہونے سے نہیں کرتی, موت سے نہیں کرتی. سب سے زیادہ آخری جو ہتھیار ہے کسی کو دبانے کا وہ موت ہے. موت سے بڑھ کر کوئی ہتھیار ہے؟ کوئی نہیں. یہی تو بات تھی کہ ایل سی یو نے وفدو نے جا کے بادشاہوں کو رپورٹ دی کہ اب اس قوم کو کرے کیا. یہ وہ قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی. یہ قوم موت سے نہیں ڈرتی. جو قوم موت سے نہیں ڈرتی اس کو کیا کرے؟ کیا ہمارے پاس کے بعد دوسرا ہتھیار کون سا ہے؟ ماننے کے لیے تیار ہے. ایک صحابی کہتا ہے دوسرا گدا لے لیتا ہے, تیسرا کہتا ہے چوتھا لیتا ہے, پانچواں لے لیتا ہے. بالکل کوئی پیچھے نہیں ہٹتا. اور بات کیا ہے, اس قوم کو ہم سر نہیں کر سکتے, اس قوم کو ہم ختم نہیں کر سکتے. ایک ہمارا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی استباد نہیں سمجھتے ہیں, جس وجہ سے ہم بزدل ہو جائیں, ہم بے ہمت ہو جائیں, اپنی بات کو گرا دیں, روتے اور پیستے رہیں. نہیں, ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہم مرنے والے ہیں اور روتے رہیں گے دین کے, اللہ کے دین کے لیے. یہ نئی بات ہمارے لیے نہیں. اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ کوئی بہادر دنیا میں دین نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. آپ دوسرا روپیہ آئیے کہ یہ ہم کو خون سے ڈرتے ہیں. ایک ہمارا حسین قتل ہوا, آپ تنقید رہتے ہیں, غلط تم کرتے ہو, اسلام جیسا بزدل کوئی دنیا میں بزرگ نہیں. بے ہمت بزدل اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں. ایک آدمی قتل ہوا بیس دن کے بعد تم غلط کہتے ہیں کہ اسلام جیسا کوئی بہادر مذہب نہیں. تو مقابلے کے نام بول رہی ہے, ایک نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ ہم جیسا کوئی بہادر نہیں ہے, کہ ہم ہمیشہ مرتے رہے اسلام کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے, محمد رسول اللہ کی سنت کے لیے, لطاغوت کو مٹانے کے لیے, بدعتوں کو مٹانے کے لیے, فرقہ بندی کو مٹانے کے لیے ہم ہمیشہ مرتے رہے اور مرتے رہیں گے. اس لیے ہم جس سے بڑھ کر کوئی بہادر نظر نہیں. ہمارا فلانا مہا فلانا مہا, ارے ہم نے کے ساتھ وہ حالت ہوئی تو اس کے خون کاٹ دے گئے, ناک کاٹ دے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے پریشان ہوں گے, ورنہ میں اس کے لاش کو نہیں اٹھاتا, میدان پہ رہنے دیتا, سیدھے اس کو نکتے پوٹیا پوٹیاں کر دیتی تاکہ اللہ معافی نہ کرے. معمولی بات. دیکھ تم کو گھر والے جو ہے پریشان ہوں گے, اللہ کو دفن کر دیتے, ان کی اور صدمہ ہو جائے گا. تو ہم تو ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. خود ہمارے آقا نے, ہمارے قائد اعظم نے, ہمارے امام اعظم نے, ہمارے مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, والذی نفسی بیدی لو وجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ کی قسم کہ میں میری جان ہے, مجھے تو یہ خواہش ہے کہ اللہ کے رستے میں مر جاؤں, قتل کیا جاؤں, پھر میں جان ڈالی جائے, پھر مروں, پھر مارا جاؤں, پھر جان ڈالی جائے, پھر مارا جاؤں, پھر جان ڈالے مارا جاؤں, کیا تک میری زندگی ایسی. یہ تو ہماری شوقیہ چیز ہے. ہم سے بہادر کون ہو سکتا ہے؟ تاریخ نہیں پیش کر سکتی کوئی دنیا کی تاریخ, ہم جس کی بہادری پیش نہیں کر سکتی. دوسرا کہتے ہیں بکوان پر چھوڑو, میں جانتا ہوں تم کو ایک مہاراج مستی کیا اب تم سینا کو بھی کر رہے ہو, اب تم پیٹ رہے ہو, تم بزدل ہو, تم سے بڑھ کر کوئی بےکار مذہب نہیں. تمہارے مذہب سے ذرا بزدل کوئی مذہب نہیں. اب بتاؤ جج دونوں باتیں سن کے کیا فیصلہ دے گا؟ سوچو تم بھی جلدی بس ایک نگاہ پہ ٹھہر آئے پھر سنا دل تم خود فیصلہ کر لو کیا فیصلہ کر سکتے اگر ہم ان صحابہ کی شہادت کے واقعات کو بیان کریں تو لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں جن نے کیا چیز میں دیکھا کیا نعمت دیکھی فوجی بھرتی ہو رہی باپ بیٹے دونوں آتے باپ کہتا ہے میں